رکت ایک قلبی کی حیثیت ہے اور یہ لائی نہیں جا سکتی, کیونکہ کیفیات جو ہوتی ہیں یہ از قسم ثمرات ہوتی ہیں, پھل ہوتا ہے, اور یہ مل جانے بلا ہوتی ہیں, تو وہ لائی نہیں جا سکتی. مل جانے بلا جب عطا ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے. تو ایک کیفیت ہے, اور کسی بھی کیفیت جو کسی بھی مراتبے یا کسی بھی مقام کے لیے محنت کرنا جو ہے وہ بجائے خود غلط ہے. جتنا مجاہدہ یا جتنا ذکر اذکار یا جتنا خلوص ہوگا وہ اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوگا. کیفیات اور مقامات جو ہیں یہ بھی اللہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے. تو غیر اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا ویسے ہی درست نہیں ہے. کوئی شخص اس لیے مجاہدہ کرتا رہے کہ میرے مراقبات اتنے ہو جائیں یا میری کیفیت ایسی ہو جائے, تو وہ بجائے خود ناجائز ہے. جتنی یہ کیفیات ہوتی ہیں یا جتنے مراقبات و مقامات ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ عطا کر دیتا ہے. تو کیفیات جو ہوتی ہیں یہ کوئی مستقل نہیں ہوتی. مقامات تو چلو کسی کو حاصل ہو گئے تو ان میں ایک درجہ تو استحکام ہوتا ہے کہ اگر وہ ضائع نہ کرے تو رہیں, لیکن کیفیات جو ہوتی ہیں یہ وقتی لمحاتی ہوتی ہیں. ایک وقت ایک آدمی پریکٹ کر رہی ہے, دوسرے وقت وہ باہر نکلتا ہے کسی بات پہ ہنس رہا ہے, تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو عبادات میں اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے, حدیث میں موجود ہے کہ اگر عبادات میں تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو, یعنی رکت کاری نہ ہو جب ذکر کرتے ہو یا جب ایک, چونکہ ظاہری جو ہوتی ہے بدن کی حالت وہ ایک حد تک آدمی کی قلب کو بھی متاثر کرتی ہے, تو اس طرح کی کوشش کر لیا کرو تو وہ مسنون ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں کہ مجھے رکت حاصل ہو جائے, اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس میں زیادہ خلوص آ جائے. یہ ایک کیفیت ہے جو صحابہ اکرام کو تو برکات نبوی صاحب صلوات و سلام اور صحبت عالی کی نسبت نصیب ہو گئی, کہ گناہ سے نفرت ہو گئی اور نیکی محبوب ہو گئی. اسی لیے انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے اور صحابہ اکرام کو محفوظ, اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابۃ کلہم عدول, سارے صحابہ عادل ہیں, اس لیے کہ اللہ نے انہیں گناہ سے بچا لیا اور نیکی کی محبت پیدا کر. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ قلب پہ ایک ایسا حال وارد ہو جائے کہ گناہ ناپسندیدہ ہو جائے یا گناہ سے نفرت ہو جائے, اور نیکی کی جیسے کھانے کی بھوک لگتی ہے, نیکی کو دل چاہے, ارادہ چاہے, تو یہ رحمت ہے اللہ کی اور برکات نبوی کا ایک حصہ ہے. اسی طرح اہل اللہ کو بھی حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے کہ جب گناہ کا موقع آتا ہے تو حیبت الہی طاری ہو جاتی ہے یا اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اور نیکی کا موقع آتا ہے تو اس کے لیے طبیعت ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, اس کا ذوق پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی از قسم کیفیات ہے, اور اس کے حصول کا سبب بندے کا خلوص ہوتا ہے کہ اس میں اس کے خلوص میں کتنی گہرائی ہے اور کس کھڑے دل سے وہ اللہ کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کی کتنی دل کی کس گہرائی تک ہے, تو اس میں یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا, اور برکات نبی علیہ صاحب صلوات و سلام کا اثر. یہ انہوں نے سوال بھیجا ہے خواتین نے کہ غیر ذاکر متقی اور ذاکر متقی میں کیا فرق ہے. یہ متقی تو انہوں نے زائد لگا دیا, ذاکر اور غیر ذاکر ہی کافی تھا. تو غیر ذاکر متقی بھی ہو تو اس کا سارا تقویٰ دلائل عقلی کا محتاج ہوتا ہے, اور آدمی مکلف بھی اسی کا ہے کہ عقلی طور پر شعوری طور پر اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے. شعوری محبت جو ہے وہ اللہ سے ہو اور غیر اللہ سے نہ ہو, عقلی طور پر جو ہے مکلف بھی آدمی اسی کا ہے, اور بہت اچھی بات ہے. لیکن ہر عبادت کے ساتھ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ اس میں خلوص بھی ہو, خشوع بھی ہو, خضوع بھی ہو. اب خلوص بھی عقل کا فعل نہیں ہے, خشوع و خضوع بھی عقل کا فعل نہیں ہے, نہ عقل اس کی مکلف ہے. چونکہ عقل بنیادی طور پر بدن کے اہتمام کے لیے ہے, مادی وجود کے اہتمام کے لیے, اس کی ضرورتوں کے ادراک کے لیے, ان کی تکمیل کی کوشش کے لیے, اسے گرمی سردی صحت بیماری بھوک پیاس سب کے تکمیل کے لیے ہے. مادی زندگی کی تکمیل کے لیے عقل ضروری ہے. خلوص اور خشوع و خضوع فعل ہی قلب کا ہے, اور قلب خود جب تک بیدار نہ ہو تو تب تک اس میں یہ چیزیں کیسے آتی ہیں. اس لیے اگر عقلی اور شعوری طور پر بھی آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا, اللہ ہی کی اطاعت کرنا, اور اس کے ساتھ اس کا خلوص قلبی بھی شامل ہو جائے تو وہ نور و نور نور ہو جاتا ہے. ویسے تقویٰ اگر بغیر ذکر کے بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نیکی چاہیے, مطلوب و مقصود تو ہے. لیکن ہر مومن مکلف ہے کہ اس نیکی کو خلوص سے کرے, یہ بھی ضروری ہے, اور خشوع و خضوع ضروری ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہر فعل میں, ہر عبادت میں خشوع ہو, خاشعین کی بات کی ہے. تو یہ فعل چونکہ قلب کا ہے, اور قلب میں جب تک برکات نبوی نہ آئے, نہ اسے حیات نصیب ہوتی ہے, نہ اسے بیداری نصیب ہوتی ہے, نہ اسے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. یہ دوسرا سوال ہے ان کا, سجدہ مبارک پڑھنا کس حد تک ضروری ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ سجدہ مبارک جو ہے ہر سلسلے کا وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ہر حدیث کی روایت ہے. اب مقصد تو حدیث پاک سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غرض تو اس سے ہے، لیکن اس کی سند ضروری اس لیے ہے کہ سند پر اس کی صحت کا دار و مدار ہے. جس نے ہمیں بتائی یا جس نے امام بخاری کو امام مسلم کو رحمہ اللہ کو بتائی اور انہوں نے نقل کی، اس نے کس سے سنی، اسے کس نے بتائی، اسے کس نے بتائی، جہاں کہ وہ بات ذات عالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کہ فلاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس نے اس کو بتائی، اس نے اس کو بتائی، اس نے اس کو بتائی. تو یہ سند جو ہے حدیث کی، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور اسی سند پر جرح اور تعدیل ہوتی ہے. لوگوں نے بعد میں خود اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں تو مشہور کر دیا یہ حدیث ہے. بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے آگے چلا دیے اور وہ آدمی سچے نہیں تھے، حالانکہ اس زمانے میں موجود تھے. تو اس ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے مسلمانوں نے 17 علوم ایجاد کیے. ان 17 میں ایک ایسا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، اسماء الرجال. تو اللہ سے لے کر یا تک جتنے راویان حدیث ہیں ان کے الفابیٹیکلی نام لکھ کر، وہ کس کا بیٹا تھا، کس قبیلے کا تھا، کس کردار کا تھا، اس کی صحت مزاج کیسا تھا، نیک تھا مگر بھول جانے والا تھا، یا جھوٹ بولنے والا تھا، یا کیسا تھا. تو اس ہر راوی حدیث کی انہوں نے پوری تفصیل بیان کر دی. تو اس اعتبار سے بعض احادیث ساکت ہو جاتی ہیں کہ آگے اس کا راوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی. بعض کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں راوی ایسا تھا جس کے بھول جانے کا یا جس کے بات بدل جانے کا خطرہ ہے، یا جس میں اتنا شعور نہیں تھا کہ اس نے جو بات سنی بیان ہی سمجھی بھی، کہنے والے نے کچھ اور کہا، اس نے کچھ اور سمجھا. لیکن بہرحال وہ انہوں نے مدارج بنا دیے احادیث کے، بعض ثابت کر دی کہ یہ غلط ہیں، بعض کے لیے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، ان میں کمزور ہے، ضعف ہے کہیں. پھر اس سے اوپر ایک درجہ دیا حسن، اس کے راوی اس سے بہتر ہیں اور یہ حدیث حسن ہے، تو وہ ان باقی دو درجوں سے قابل عمل ہے، بہتر ہے. پھر اس کے اوپر ہے صحیح، یہ درست ہے، اس کے سارے راوی جو ہیں ان میں کسی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح جس طرح حضور علیہ السلام تو السلام کے ارشادات عالی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور ساری حدیث بھی وہی الہی ہے، اسے وہی غیر مطلب کہتے ہیں، وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن وہی مطلب ہے، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور حدیث بھی ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جو حضور نے اپنی مرضی سے ارشاد فرمایا ہو، وہ بھی وہی الہی سے آپ نے فرمایا جو وہی آئی، اور وہ قرآن کا حصہ نہیں بنی، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ نے ارشاد فرما دی. اس میں الفاظ حضور کے ہیں، بات اللہ کی ہے، وہ حدیث ہے جس میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے ہیں، وہ قرآن. تو یہ فرق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اور اسی قرآن کی جو تفسیر ہے، سب سے پہلی تفسیر جو قرآن کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، پھر صحابہ کرام کا عمل ہے. تعامل صحابہ جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضور کے سامنے عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. اسی طرح شجر مبارک جو ہے، یہ بھی برکات نبی علیہ صاحب صلاحت وسلام کا حصہ ہے. برکات کے دو شعبے ہیں، جس طرح علوم ظاہری میں قرآن بھی سے لے کر حدیث اور فقہ تک سارا دین برکات نبوی کا حصہ ہے، شعبہ ہے علوم ظاہری کے اعتبار سے، اور کیفیات قلبی اور برکات کے اعتبار سے سلاسل تصوف جو ہیں یہ بھی فیضان نبوی کا دوسرا شعبہ ہے. اب اس کے لیے بھی کوئی از خود یہاں گھر سے بنا کے بیٹھ جائے، اور جیسے بے شمار بنے باوجود اس کے کہ سلاسل اور ان کے شجرے ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے نقل بنا لی اور شجرے میں کوئی ایک نام ٹھوک دیا اور انہیں الف بے کا پتہ نہیں، ابجد کا پتہ نہیں، لیکن شجرہ بھی بنایا ہوا ہے اور وہ سلسلہ بھی چلا رہے ہیں. لوگوں بعض اوقات لوگوں کو دیندار بنانے کی بجائے بے دین بنایا جا رہا ہے اسی نام پر، اور رسومات پھیلائی جا رہی ہیں. تو وہ سب تو اپنی جگہ، لیکن شجرہ مبارک سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کس شخص نے کس سے برکات حاصل کی، اس نے کس سے کی، پھر ان سب کی سوانح، ان سب کے حالات ملتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ برکات حاصل کرتا ہے اسے ان اسماء گرامی کا یا ان حضرات کا تو پتہ ہونا چاہیے جو اس تک برکات پہنچنے کا ذریعہ بنے، اور ان کا ایک خاص ادب اور ایک خاص احترام اس کے لیے لازم ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے کہ اس تک برکات نبوی کو پہنچانے کا سبب بنے. یہ شجرہ مبارک کے بارے ایک دفعہ سوال آیا تھا اور اس پر میں نے بڑی وضاحت سے تقریباً جمعے کا پورا خطاب اس پر تھا، وہ آپ پچھلے سال میں تھا شاید، وہ تلاش کر لیں تو اس میں اس کی زیادہ تفصیل ہے. بڑے صغیر کے سلاسل اتصابوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں، لیکن باقی دنیا میں کون کون سے سلسلے راج ہیں ان کے بارے میں معلومات کہاں مل سکتی ہیں؟ جن لوگوں نے سلاسل کے بارے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، تو بڑے صغیر میں تو عموماً چار سلسلوں ہی کی بات چل رہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے 14 سلاسل کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے احاطہ نہیں کر لیا، اور بے شمار سلسلے ہیں جن کا مجھے پتہ نہیں چل سکا. تو بڑے صغیر سے زیادہ معروف سلسلے دوسرے ممالک میں ہوئے ہیں، اور ان کے بے شمار مریدین اور مستفید ہونے والے لوگ بھی ہوئے ہیں. اور تو اگر کوئی جاننا چاہے تو اس موضوع پہ کتابیں ملتی ہیں اور ان حضرات کے حالات اور ان کے مل جاتے ہیں. اب روس میں پوری کوشش کی انہوں نے، سوشلسٹ نے، کہ دین کا نام ہی ختم کر دیا جائے، مساجد تباہ کر دی گئیں، داڑیاں منڈوا دی گئیں، دین پڑھنا ممنوع قرار دے دی گیا، اذانیں بند ہو گئیں، نماز پڑھنا جرم قرار پایا، اور تقریباً پون صدی یہ کیفیت رہی. لیکن اس کے بعد، پون صدی کے بعد بھی جب یہ سحر سوشلزم کا ٹوٹا تو پھر نمازیں پڑھنے والے اور وہ لوگ برآمد ہو گئے. تو اس پر ایک بین الاقوامی سوال ہوا تھا کہ یہ لوگ کیسے بچ گئے، تو روسیوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ان کے بچنے کا سبب کچھ عجیب ہے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ اپنی کیفیات اور اپنی معلومات ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ بہرحال اس پہ قائم رہتے ہیں. لوگ زیر زمین چلے گئے اور یہ سلاسل تصوف تھے جو یہاں رائے تھے، جنہوں نے پون صدی کی ہماری کاوشوں کا بھی کوئی نتیجہ نکلنے نہیں دیا، اور دین ویسے کا ویسا باقی، اور پھر دیندار نکل رہے، مسلم ریاستیں آزاد ہو گئیں، اور انہیں کوئی دین سیکھنا نہیں پڑا. یعنی 75 سال سوشلسٹوں کے ماتحت رہنے کے بعد جب وہ آزاد ہوئی تو ہر بندے کو دین کا پتا تھا, نماز روزہ بھی آتا تھا. تو اس کا جواب انہوں نے بھی یہ دیا تھا کہ ان میں کوئی ایک فن ہے جسے یہ تصوف کہتے ہیں, اور یہ کوئی دل میں اللہ اللہ کرتے ہیں, اور یہ لوگ زیر زمین چلے گئے اور یہ اس کی بقا کا سبب ہے اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا. فرق تو ہوگا, ایک شخص مزدوری کر کے پاتا ہے, ایک کو انعام ملتا ہے, تو دونوں کا جو اثر ہوگا اس میں فرق تو ہوگا. لیکن دیکھا یہ ہے کہ بعض لوگ دنیاوی زندگی میں تلاش کرتے رہے, وہ لوگ اچھے تھے, ان میں خلوص بھی تھا, بسات بھر انہوں نے سفر بھی کیے, تلاش بھی کیا, لیکن انہیں کوئی بندہ مل نہیں سکا. تو مرنے کے بعد کہیں اللہ نے اہتمام فرما دیا کہ وہاں کوئی بندہ ایسا ہو گیا, یا وہاں سے گزرا, یا کچھ ایسا ہوا, تو ان کی وہ آرزو اللہ نے پوری کر دی. یہ تجربہ تو میں نے کیا ہے, دیکھا حضرت رحمت اللہ کے ساتھ رہ کر. بعض کو چونکہ اولاد جو ہوتی ہے یہ بھی بندے کے وجود کا حصہ ہوتی ہے, اور اولاد اگر گناہ کرے تو بھی والدین سے پرسش ہوتی ہے کہ تم نے اس کی تربیت کا حق ادا کیا تھا, اسے نیکی اور گناہ کا فرق بتایا تھا, یا تم نے نہیں بتایا تو پھر تم بھی اس میں شامل ہو. اور نیکی کرے اولاد تو اس کا ثواب اس کے والدین کو خامخواہ ملتا ہے, اجر ملتا ہے. جس طرح حدیث شریف میں حفاظ کے والدین کی فضیلت آئی ہے, یا دوسری اس طرح ہر عمل کے ساتھ ہوتا ہے. والوں کا یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو یہ نعمت نصیب ہوئی, اور چونکہ والدین اس کے متعلقین تھے تو اس کی وساطت سے انہیں نصیب ہوگی, تو اللہ کریم مختلف اسباب بنا دیتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ رب جلیل نے فرمایا من زخزف عن النار فقد فاز. آپ درجات کی بات کو چھوڑیں, جو دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. جہنم سے بچ جانا بڑی بات ہے, اور دو عزت ہیں, یا جہنم ہے یا جنت ہے. جہنم سے بچ گیا تو ظاہر ہے جنت میں جائے گا. جنت میں ہر آدمی جس حال میں بھی ہوگا وہ خوش ہوگا, اسے اس کی تسلی ہو رہی ہوگی, اسے اپنے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے. یہ ایک سوال ان کا ہے. سجدہ مبارک میں شیخ المکرم کے نام کے ساتھ لفظ فقیر لکھا ہوا ہے, جبکہ اب حضرت جی امیر لکھتے ہیں, تو ہمیں شجرہ میں کیا پڑھنا ہے؟ چلیے, فقیر میری اپنی طرف سے تھا, میں لکھا کرتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر لکھتے تھے, میں بھی لکھا کرتا تھا آپ کی تقریر میں. امیر مجھے عطا ہوا, تو اس کے بعد سے جب سے عطا ہوا اس کے بعد سے میں تو اپنے ساتھ امیر لکھتا ہوں. کچھ ضروری نہیں ہے جو پڑے جس طرح پڑے دوست.
حضرت جب ہم پیر میں جاتے ہیں دیکھ کتاب دینے کے لیے, تو بعض لوگ یہ حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھتے ہیں, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے جو بال کا نکالنے پر دونوں سے بدل جاتی ہے کرتی ہے, ان کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ واقعات بھی سناتے ہیں, فلاں آدمی فلم کے پاس گیا, وہ بڑی بن گیا, انہوں نے کوئی جیت نہیں کرایا, یہ
ایسے اب یہ تو علامہ اقبال سے ہی پوچھنا چاہیے لیکن کسی کا تقدیر بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے علامہ اقبال کے ویسے شعر کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ مرد مومن مل جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے, یعنی بندہ جو برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ برائی چھوڑ کر نیکی کرنے لگ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر نماز روزے کے وہ کوئی امام مہدی بن جاتا ہے. شعر کا مفہوم بھی یہی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ شعر کا ترجمہ ہر جو اپنی پسند سے کر لیتا ہے. شعر کا مفہوم ہی یہ ہے کہ کوئی مرد مومن مل جائے تو بندے کی قسمت بدل جاتی ہے اور اس کا راستہ, قسمت تب ہی بدلتی ہے راستہ بدل جاتا ہے, برائی چھوڑ کر نیکی شروع کر لیتا ہے. اور تقدیر بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اس طرح تو کچھ انٹری اسٹور کا بل ہے, اس کا بھی کوئی میرے ساتھ تعلق ہے یا یہ ویسے آ گیا؟ یہ تو سینٹری اسٹور کا بل ہے نا. اچھا سوال ادھر ہے, گزارش یہ ہے جی کہ قلب کے ذاکر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بدن کا ہر ذرہ ہر بنے مو ذاکر ہو جاتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ان کا ذکر سنائی دے, یہ ضروری نہیں کہ وہ بات ہماری سمجھ میں بھی آئے, لیکن برکات نبوی کا یہ خاصہ ہے کہ کسی کو ایک لطیفہ بھی نصیب ہو جائے تو بدن کا ذرہ ذرہ اس کا ذاکر ہو جاتا ہے. مشاہدات کا ہونا الگ بات ہے, کیفیات کا سمجھنا یا جاننا یا وہ نصیب ہونا یہ الگ بات ہے, اور یہ جتنی چیزیں مشاہدات و مکاشفات اور اس طرح کی ہیں یہ بندے کو مصیبت میں ڈال دیتی ہیں. جس طرح ابھی یہ وقتدار شعر پڑھ رہا تھا, وہ شعر پیش تو کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ شعر کا مفہوم کیا ہے. اسی طرح سے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر بنے منہ کا ذکر سنائی دے, لیکن ہر ذرہ خون کا ہر قطرہ چمڑا گوشت ہڈیاں تک ذاکر ہو جاتی ہیں. اسے بھی ذکر قلبی نصیب ہو جاتا ہے اور ہو درست برکات نبوی واقعی اس شخص تک آتی ہوں, سجرہ درست ہو, سلسلہ درست ہو, اور وہ شخص برکات کا امین ہو اور وہ ایک لطیفہ بھی کرا دے تو سارا بدن ذاکر ہو جاتا ہے. بدن ہی کیا, جہاں دفن ہوتا ہے وہاں کی مٹی اور قبر ذاکر ہو جاتی. اور کوئی بات نہیں. یہ ایکسرسائز ہوتی ہے, کوئی بھی کرے تو کرنے لگ جاتی. یہ کسی بندے سے بھی کہیں کہ وہ دو دن بیٹھ کر اس طرح کوشش کرے تو کرنے لگ جائے. دل کے دھڑکنے کا جو ہے وہ نہیں ہے, وہ تو آپ کسی اونچی پہاڑی پہ چڑھے تو اوپر پہنچے تو دھک دھک کانوں میں بھی سنائی دے گی. دل کے دھڑکنے یا نہ دھڑکنے کی بات نہیں ہے, یہ کیفیات کی بات ہے کہ دل میں کیفیت کیسی آتی ہے, کیفیات کیا ہیں, یاد الہی اس میں کتنی رچ بس گئی. دھڑکن تو تھوڑا سا سو گز بندے کو دوڑا دیں تو اس کا دل دھڑکنے لگ جائے گا, اسے ایک پہاڑی پہ چڑھا دے تو دل دھڑکنے لگ جائے گا, ذرا سا ایکسرسائز کر لے تو دھڑکنے لگ جائے گا. اور یہ بھی ایکسرسائز کی ایک قسم ہے کہ آپ کچھ دیر بیٹھ کر یہ کوشش کریں تو دو چار دن بعد دھڑکنا شروع اس طرح ہونا شروع ہو جائے. جی بھائی اپنے اپنے مرد جنہوں کے نہیں سنتے نہ سن جنہوں کے سنتے سنتے رہ اپنے اپنے جو سارے تو سنتے ہیں سارے گلا بھی کرتے ہیں انہوں نے نہیں سنتے تو نہ سن وہ اپنے کا علاج کرا تو ماں موتا کا بڑا پرانا یہ مسئلہ چل رہا ہے صحابہ کے عہد سے یہ آ رہا ہے اور سماع موتا میں صحیح ترین قول یہی ہے بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ جب دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز بھی مردہ سن رہا ہوتا ہے آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے تو یہ جو اس میں صحابہ کرام میں بھی جو اختلاف آیا تھا اس مسئلے میں اس کی بنیاد یہ تھی کہ کیا مرنے والے سے کچھ دعا کی درخواست کی جائے مدد کی اپیل کی جائے یا نہ کی جائے تو یہ تو کسی طور بھی درست نہیں ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر بندے سے خواہ وہ زندہ ہے یا مردہ امید رکھے وساطت یا وسیلہ بنانا وہ مردہ ہو یا زندہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلاں کے تو فیل میری کی جس طرح اب باہر بھی زمین ہے ہم وہاں دعا نہیں کرتے مسجد میں آ کے کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں فرق تو ہوگا جو باہر دعا کی جائے گی عام زمین پر وہ اور ہوگی مسجد کی برکات تو اس میں شامل ہوگی اسی طرح ایک شخص جہاں کرتا ہے ایک بیت اللہ شریف میں جا کر کرتا ہے تو مقام کے بدلنے سے وہ اسی طرح افراد کا توسط بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ دعا کرتے ہیں یا آپ کسی بزرگ کے حوالے سے یا بخاری شریف میں موجود ہے کہ ان پہ مصیبت آئی دو تین لوگوں پہ تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے تو اعمال بھی مخلوق ہیں تو انہوں نے اعمال کو وسیلہ بنا کہ اللہ میں نے تجھ سے ڈر کے یہ گناہ نہیں کیا تھا میری اس مصیبت کو اس کے توفیل دور کر دے اور ان کی دعا مقبول ہوئی تو مخلوق میں سے اہل اللہ کو یا انبیاء کو اس طرح سے اللہ کے سامنے واسطہ دینا کہ اللہ تو جانتا ہے میں تیرے نبی کا امتی ہوں گناہ گار صحیح بدکار صحیح تو حضور کی فضیلت اور عظمت کے توفیل میری دعا مقبول فرما یہ تو درست ہے لیکن لوگوں نے براہ راست انسانوں سے مانگنا جب شروع کر دیا تو اس پہ اختلاف ہوا کہ بھئی وہ تو دنیا سے گزر گئے اب ان کا معاملات دنیا سے تعلق بھی نہیں اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص دنیا سے گزر جاتا ہے اسے دنیاوی امور میں دلچسپی نہیں رہتی یہ عام دنیا داروں کا حال میں نے دیکھا ہے اہل اللہ تو رہتے اس دنیا میں ہیں لیکن انہیں اس دنیا سے دلچسپی نہیں ہوتی جس طرح وہ مولانا رومی نے کہ مولانا سعدی نے مثال دی تھی کہ یہ لوگ اس طرح رہتے ہیں جس طرح مرغا بھی پانی میں رہتی ہے رہتی پانی میں لیکن اس کا وجود گیلا نہیں ہوتا اس کے پر ایسے ہوتے ہیں کہ پانی بار بار ہی رہتے اسی طرح اہل اللہ رہتے بستے اسی دنیا میں ہیں لیکن زندگی آخرت کی جیتے ہیں دلچسپی انہیں آخرت سے ہوتی ہے سوچتے آخرت کو ہیں نفع نقصان ان کے سامنے آخرت کا ہوتا ہے تو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی امور سے دلچسپی نہیں رکھتا اسے برزخ سے دنیاوی امور کے لیے گھسیٹنا یا وہاں جا کر شور کرنا کون سی دانش مندی یا کون سی بات تو اس پہ اختلاف ہوا تھا مولوی سعید صاحب کا اپنا ایک مسلک ہے جو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے تو یہ دو چار علماء تھے انہوں نے اپنا شور مچا رکھا ہے لیکن ہم اسے درست نہیں سمجھتے وہ صحیح نہیں ہے اور اس شخص کا جو مشاہدہ اور جو اس نے کہا وہ اگر اسے واقعی ایسا مشاہدہ ہوا تو بات برحق ہے بات سچی ہے ہاں بات میں کوئی فرق نہیں ہے بات درست ہے تو یہ عجیب عجیب اعتراض کرتے ہیں وہ بحث لمبی ہو جائے گی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دینی امور میں. اب یہ کئی اعتراض کرتے ہیں کہ اب مسئلہ آ گیا ہے تو حضور سے کیوں نہیں پوچھ لیتے, وہ کیا کوئی دین نامکمل ہے یا حضور تم ہی چھوڑ گئے کہ حضور سے پوچھا گیا؟ دین تو الیوم اکملت لکم دینکم, تو مکمل ہو گیا, اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی, عمل کرنے کی باری ہے. جی ایمان ہے بظاہر جو مطالبہ شریعت کا ہے کہ بات کو مان جائے, اسے ماننا ایمان ہے. اللہ واحد ہے, نبی برحق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, امام الانبیاء ہیں, اللہ کا قرآن برحق ہے, جنت و دوزخ برحق ہے, برزخ اور آخرت کے سوال و جواب اور قیامت بار, اس طرح جو ضروریات دین ہیں بنیادی, ان کو تسلیم کرنا ایمان ہے. اب اس بات کو دل میں اتارنا تزکیہ ہے کہ عقلن بھی مانے, زبانی بھی مانے, اور اس کا دل بھی اس بات پہ یقین کر لے, وہ تزکیہ سے ہوتا ہے. یہ سلسلہ عالیہ کا نہیں ہے. دروسی جو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بس دروس شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں وہ بہت سے ہیں, جن میں درود ابراہیمی بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں مختلف طرح سے ملتے ہیں. جو لوگوں نے گھڑے ہیں وہ تو بے شمار ہیں, لیکن جو صحیح احادیث میں ملتے ہیں وہ بہت سے ہیں, اور ان میں ان کی فضیلت بھی ملتی ہے. اور یہ درود عالی جو رائج ہے ہمارے سلسلہ میں, یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا, حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ باقی جتنے میں نے تمہیں درود کے طریقے بتائے ہیں ان کے ثواب کی ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے, ماپا جا سکتا ہے, تولا جا سکتا ہے, لیکن یہ درود جو ہے اس کے اجر کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو اس حدیث کی وجہ سے, یہ سلسلہ عالیہ کا نہیں ہے, اس حدیث کی وجہ سے میری معلومات کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ بہت مزے کی بات ہے, یہ درود پڑھنا چاہیے. تو تب سے پھر آگے ہم نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دیا, اور پھر سلسلے میں بھی رائج ہو گیا. لیکن یہ سلسلے کا بنایا ہوا یا گھڑا ہوا نہیں ہے, جو درود حضور نے فرمائے انہی میں سے ہے, الفاظ بھی وہی ہیں, اور صاحبی عربی گرامر کے اعتبار سے درست ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ درود تنجینا اور درود تاج کی کوئی سند حضور تک تو ملتی نہیں, یہ نعت کی قسم کی چیزیں ہیں, جس طرح اردو میں لوگوں نے نعتیں لکھی ہیں اس طرح درود کے انداز سے کسی نے نعت لکھ دی. ان کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں, حدیث شریف میں نہیں. مجھے وہ آتے نہیں ہیں, اگر کوئی ایسا ان میں جملہ یا ایسا لفظ نہ ہو جس پہ شریعت کو اعتراض ہو تو پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اب نعت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ جس طرح اردو میں نعت ہوتی ہے اسی طرح درود کے انداز پہ کسی نے عربی میں نعت لکھ دی تو وہ درود کنجی نہ ہو گیا, یا درود تاج ہو گیا, یا درود لکھی ہو گیا, یا اس طرح کے. لیکن یہ سارے جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے. اب سیدنا شیخ فتح القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ پڑھتے ہیں, تو ایک کرنل صاحب نے مجھ پہ سوال کیا وہاں گلگت کہ یہ قصیدہ جو ہے یہ پڑھنا کیسا ہے. میں نے کہا یہ اچھا ہوگا, میں مجھے تو آتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے قصیدے میں تعریف لکھی جاتی ہے, جس کا قصیدہ اس کی تعریف لکھی جاتی ہے. اللہ کے مقرب تھے, ولی اللہ تھے, تو پڑھنا تو, لیکن بطور عبادت تو کسی بندے کی تعریف نہیں پڑھی. آپ اسے عبادت سمجھ کر پڑھیں پھر تو درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عبادات میں خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا پڑھتے تھے؟ کیا یہ قصیدہ پڑھتے تھے؟ جی نہیں. میں نے کہا وہ نہیں پڑھتے تو آپ کو پڑھنی کیا کہتی. اب قصیدے بادشاہوں کی بھی لکھے گئے, لوگ پڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے, بعض اس کے شعری محاسن کے لیے, لیکن اسے کوئی وظیفہ تو نہیں بناتا. تو یہ قصائد یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا جملہ نہ ہو جس پہ شریعت کو اعتراض ہو تو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن وہ وظیفہ نہیں بن سکتی. کیونکہ وظیفہ جو بھی آپ کریں گے اس کے ساتھ تصور عبادت کا اور ثواب کا آ جائے گا, اور ثواب اور عبادت وہی چیز ہے جو حضور علیہ السلام نے تعلیم کرنا, اس کے باہر کوئی نئی چیز ثواب یا عبادت نہیں بن سکتی. ویسے تفریح تباہ کے لیے کوئی پڑھے یا اس کے شعری محاسن کے لیے کوئی پڑھے وہ ایک الگ بات. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا. اللهم رب يسر ولا تعسر وطمن بخير. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفه والايمان كما تراك في القديم. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب.